الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في إبل سنين لله الأمر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ
کاش آپ قرآن کو سمجھتے ہوتے
کاش میں اور آپ قرآن کو سمجھتے ہوتے میں آج آخری درس میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں اور یہ پیغام آپ کو دیتا ہوں کہ آج کے بعد اپنی سب سے پہلی اور بڑی ترجیح یہ بنائیں کہ اس قابل اپنے آپ کو کریں کہ جب قرآن آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہاں بڑے پی ایچ ڈی ایسے ہیں، یہاں بڑے ایم اے لوگ ایسے ہیں، یہاں بڑے آفیسر ایسے ہیں، یہاں بہت عام لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت کچھ کیا ہے لیکن قرآن نہیں سیکھا. سب مرد اور عورتیں یہاں سے عید کر کے اٹھیں کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم وعد اللہ.
اللہ کو اکبر، یہ قرآن کا عجیب حصہ ہے.
ایک تو آپ سب کے ایمان کو تازہ کر دے گا کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا آپ کو بتا دے گا کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا.
وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون.
پہلے یہاں تک سمجھ لیں، اصل بات ہی یہاں تک ہے جو ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے نصاب میں اگلی آیتیں بھی موجود ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں وہ پڑھ کے بھی اس کا مفہوم ان کا میں آپ کو بتا دوں. آپ سارے سن رہے ہیں، گرمی کو برداشت کر رہا ہے، گرمی کو یہ گرمی کو موقع نہیں دینا کہ وہ آپ کی توجہ کو تقسیم کر دے، اتنی لفٹ نہیں کرانی پسینے کو. الف لام میم، اس کا ترجمہ تو الف لام میم. غلبت الروم فی ادن الارض، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے.
ہونے والے ایک سیاسی واقعے کے بارے میں تبصرہ کرتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس قرآن کو ناظر کرنے والا دنیا میں ہونے والے واقعات سے بے خبر نہیں ہے، نہ بے خبر ہے اور نہ ہی وہ اس کے حکم کے بغیر ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ قریب کی زمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں. یہ کیا بات قرآن کہتا ہے؟ نماز کی بات تو نہیں کہتا، روزے کی بات بھی نہیں کہتا، زکات کی بات، سیاسی واقعے کے بارے میں بات کرتا ہے کہ اس وقت روم اور ایران کے اندر جنگ ہو رہی تھی. جنگ ہوتے ہوتے 14 سال گزر گئے تھے. اس وقت کی 2 سپر پاوریں آپس میں لڑ رہی تھیں اور اس جنگ کو 14 سال بیت گئے تھے، اور نتیجتاً تقریباً ایرانیوں نے روم پر قبضہ کر لیا تھا. ایرانیوں نے روم پر قبضہ کر لیا تھا. جب وہ تقریباً قبضہ مکمل ہوا اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور قرآن نے کہا کہ تم سارے دیکھ رہے ہو کہ قریب کی زمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں. اس وقت کے سیاسی واقعات سے بھی اللہ نہ بے خبر تھا اور نہ اس کی اجازت کے بغیر وہ ہو رہے تھے, اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ان سے باخبر ہے.
اللہ نے فرمایا کہ قریب کی زمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں, اور آگے کیا فرمایا,
اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب بھی آ جائیں گے.
یہ پیشین گوئی کر دی,
یہ بھی کہا کہ مغلوب ہو گئے ہیں, لیکن ساتھ ہی کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں مستقبل میں ہونے والے واقعے سے پردہ ہٹایا انسانوں کو سمجھانے کے لیے. بالعموم مستقبل کے واقعات پردے میں ہوتے ہیں, اللہ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ مستقبل میرے ہاتھ اور اختیار میں ہے پردہ ہٹا دیا,
اور کہا کہ اب تو یہ مغلوب ہو گئے ہیں لیکن چند سالوں میں یہ غالب آ جائیں گے. کیوں غالب آئیں گے؟ اس کا جواب دیا.
سب لوگ سنیں, سادہ لوگ, گھریلو خواتین جنہوں نے کبھی قرآن نہیں سنا, وہ بھی یہ مشکل موضوع سمجھنے کی کوشش کریں.
کیوں ایسا ہوگا؟ ایسا اس لیے ہوگا, سنیں,
للہ الامر من قبل ومن بعد,
اس لیے کہ جو کچھ پہلے ہوا ہے وہ بھی اللہ کے امر سے ہوا ہے, اور جو کچھ بعد میں بھی ہوگا وہ اللہ کے امر سے ہوگا.
اگر رومی مغلوب ہو گئے ہیں تو اللہ کے امر سے مغلوب ہوئے ہیں, اللہ کے امر سے مغلوب. افغانستان پر اگر انہوں نے بم برسائے ہیں, انہوں نے قبضہ کیا ہے,
تو یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے امر سے ہی ہوا, اور بعد میں ہمیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن اس واقعے سے ہم سمجھیں گے کہ کیا ہوگا, لیکن بعد میں بھی جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے امر ہی سے.
قرآن نے کہا اس لیے مغلوب ہو گئے ہیں کہ ہمارا امر ہے, اور غالب اس لیے آئیں گے کہ ہمارا امر ہوگا, غالب آ جائیں گے. لیکن ساتھ ہی ایک اور بات کہی,
وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ,
لیکن جس دن رومی دوبارہ غالب آئیں گے اس دن مسلمان بھی فتح کا جشن منائیں گے.
دو دوسری پیش گوئی کر دی,
پھر مستقبل سے پردہ ہٹایا اور کہا کہ جس دن رومی غالب آئیں گے اسی دن مسلمان فتح کا جشن منائیں گے.
اور یہ جو دوسری بات, پہلی بات نے بھی لوگوں کو حیران کر دیا کہ اچھا رومی پھر غالب آ جائیں گے, یہ تو بےچارے جان بچاتے پھرتے ہیں, غالب کیسے ہیں گے؟
اور یہ جب قرآن کے لفظ لوگوں کے کانوں سے ٹکرائے کہ جس دن رومی دوبارہ غالب آئیں گے اس دن مسلمان بھی فتح کا جشن منائیں گے, ان الفاظ نے لوگوں کو حیران کر دیا,
حیران کر دیا. اس لیے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اس وقت ہجرت سے حبشہ ہوئی تھی, اور جس وقت حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تھی اس وقت مسلمان مکہ کے اندر انتہائی کمزور تھے, اپنے گھر بار بھی چھوڑ کر جا رہے تھے, اپنی جانیں بچاتے پھرتے تھے, دور دور تک اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ ان مسلمانوں کو بھی کبھی کوئی فتح اور کامیابی ہوگی.
اور قرآن نے کہہ دیا کہ جب رومی غالب آئیں گے تو فتح کا جشن مسلمان بھی منائیں گے.
عبید بن خلف نے, مسلمان مشرکین نے اس پر بڑا مذاق اڑایا کہ کمال ہے تمہارا قرآن,
کہ ایرانیوں نے مار مار کر رومیوں کا کچومر نکال دیا ہے, اور عرب کے قریب کے سارے علاقے اردن, فلسطین, شام اور مصر پر پورا مکمل قبضہ انہوں نے کر لیا ہے,
اور قرآن کہتا ہے کہ چند سالوں میں رومی غالب آ جائیں. یہ کیسے ہو؟
اور پھر قرآن نے کہا کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی.
مشرکین نے مذاق اڑایا کہ یہ قرآن ہے, ہم تو تمہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ ویسے ہی باتیں ہیں. عبید بن خلف نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ تمہارا قرآن ہے,
شرط لگا لو میرے ساتھ. شرط لگ گئی. عبید بن خلف نے کہا کہ اگر 3 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو میں تجھے 10 اونٹ دوں گا.
اونٹ ہو تو بڑی وڈی دولت سی جی, کہوں چوٹا کاراں نے نا کوئی آخے میں 10 کاراں دے آندا, اسی طرح یہ سمجھو کہ او انہیں آخیا میں تین 10 اونٹ دیا گا.
یہ کس طرح ہو سکتا کہ رومی غالب آ جائیں؟
تے جے تروں سالاں چ نہ نہ رومی غالب آئے تے تینوں دس اوٹ مینوں دینے پین دے. کیا بات ہے ابو بکر صدیق کے ایمان کی رضی اللہ تعالی.
انہوں نے کہا عبید بن خلف مجھے ایمان ہے, مجھے پورا ایمان ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے اسی طرح ہوگا.
شرط لگ گئی. شرط لگا کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ابو بکر صدیق, اس وقت جوا حرام نہیں تھا. آپ کہیں یہ نہ سوچنا شروع کر دیں کہ بھائی یہ ابو بکر صدیق نے شرط لگا دی, ابھی تو شریعت کے قانون نازل ہو رہے تھے. جب یہ شرط لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے, تو ابو بکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کمال ہے, تو عربی نہیں جانتا, تو عرب ہے عربی نہیں جانتا. ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میں عربی جانتا ہوں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن نے تو فی بضع سنین کا لفظ بولا ہے, اور بضع سنین کا لفظ جو ہے یہ دس سے کم عرصے پر بولا جاتا ہے, تین سال کے لیے تو نہیں بولا جاتا. تین بھی ہو سکتے ہیں, چار بھی ہو سکتے ہیں, پانچ بھی, چھ بھی, سات بھی, آٹھ بھی, نو بھی ہو سکتے ہیں. تو نے شرط تو غلط لگائی ہے. جا کر عبید بن خلف سے بات کر اور اس کے اندر امینڈمنٹ اور ترمیم کر, اور اسے کہہ کہ عبید بن خلف مدت دس سال کر لیتے ہیں اور اونٹوں کی تعداد سو کر لیتے ہیں. اس کو قابو کر. ابو بکر صدیق گئے, باتوں میں عبید بن خلف سے کہا. اس نے کہا ابو بکر کیا بات کرتے ہو, دس سالوں میں کیا ہو جائے گا, دس سالوں میں کیا ہو جائے گا, چلیں دس سال کر لیتے ہیں, اونٹ سو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, دس سال میں تم فتح کہاں سے لاؤ گے, تم تو اپنے گھر چھوڑ کر جا رہے ہو, اور ایرانیوں نے بیت المقدس پر, دمشق پر, یروشلم پر اور پورے خطے پر قبضہ کر لیا ہے, وہ کس طرح واپس ان کا قبضہ ہوگا. تھانو کو ذبح کرتے ہیں. اس نے ماریس کی آنکھوں کے سامنے اس کے پانچ بیٹوں کو ذبح کیا, اور اس کے بعد اس نے ماریس کو بھی قتل کر دیا, اور یہ چھ لاشیں اس نے روم کے سلطنت کستن دار الخلافہ کے چوک, کستن دنیا کے چوک میں یہ چھ لاشیں لٹکا دی کہ کوئی جلوس نکالنے کی کوشش نہ کرے. بادشاہ کی اور بادشاہ کے پانچوں بیٹوں کی لاشیں اس نے لٹکا دی, اور کچھ دنوں کے بعد اس نے بادشاہ کی بیوی کو اور تین بیٹیوں کو بھی قتل کر دیا, پورا صفایا کر دیا اور حکومت کی کرسی پر بیٹھ گیا. جمہوریت کے اصولوں کے عین مطابق بیٹھ گیا. اب یہ واقعہ جب روم میں ہوا تو ایران بہت بڑی حکومت تھی, ایران اور روم بالکل مقابلے کی حکومتیں تھیں, لیکن وہ جو ایران کا بادشاہ تھا خسرو پرویز اس کا نام تھا, اس کی ماریس کے ساتھ بڑی دوستی تھی, جو قتل ہوا اور جس کے بیٹے قتل ہوئے اور جس کی بیٹیاں قتل ہوئیں اس کے ساتھ بڑی دوستی تھی. بلکہ وہ کہا کرتا تھا خسرو پرویز کہ ایران کی بادشاہت مجھے ملی ہی ماریس کی وجہ سے ہے, اور ماریس کو وہ اپنا مجازی باپ کہتا تھا. جب یہ خبر اس کو ملی تو وہ آگ بگولا ہو گیا, اور اس نے اسی وقت روم کے خلاف اعلان جنگ کر دیا, اور اس نے کہا کہ میں اس وقت تک اس جنگ کو بند نہیں کروں گا جب تک فکاس سے اس کے ظلم کا بدلہ نہیں ہوگا. جنگ اس نے شروع کر دی, اور اتنی تیزی کے ساتھ اس نے حملہ کیا کہ چند ہی سالوں میں روم کی سلطنت میں وہ اس طرح داخل ہوا کہ ایک طرف ایشیائے کوچک میں اڈیسا تک, اور دوسری طرف شام کی طرف حلب اور انطاکیہ تک پہنچ گیا. شہروں پر شہر قبضے کرنے اور فتح کرنے اس نے شروع کر دیے. جب روم کے دوسرے آیان سلطنت, جو سلطنت میں ذمہ دار ہے, دوسرے ایم پی ایم این اے یا مطلب ہے کہ ان کی کبھی ہے دوسرے کور کمانڈر, انہوں نے جسے پتا لگا کہ یہ تو ساڈی تے ساڈا تے ملک ہی گیا, فکاس تو اس ملک کو نہیں بچا سکتا. تو ان کا ایک صوبہ تھا افریقہ کا صوبہ, وہاں کا جو گورنر تھا وہ بڑا طاقتور تھا, انہوں نے اس کو مدد کے لیے پکارا اور کہا کہ روم کو بچاؤ. افریقہ کے گورنر نے, جو اسی ملک کا ایک صوبہ تھا, افریقہ کے گورنر نے اپنے بیٹے ہرکل کو, ہرکل اس کا نام تھا, ہرکل کو بحری بیڑا دے کر قسطنطنیہ بھیج دیا. یہ کہتے ہیں نا بحری بیڑا آ رہا ہے, بحری بیڑے اس وقت بھی چلتے تھے. ہرکل کو اس کے باپ نے بحری بیڑا دیا اور قسطنطنیہ بھیج دیا. اس نے آ کر کیا کیا, جناب بادشاہ یہی کرتے ہیں, گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اس نے آ کر کہا میں مدد کرنے کے لیے آیا ہوں, فکاس اب فکاس کی کیا حیثیت ہے. اس نے فکاس کو گریبان سے پکڑا اور تخت سے نیچے اتار لیا کہ جناب تسی تے تھلے آ جاؤ, اسی ہوں مدد تے صحیح کراں گے, اری مدد جو کرنا ہے. اس نے فکاس کو نیچے اتارا اور خود کیسر بن کر بیٹھ گیا. اور فکاس کو نیچے اتارنے کے بعد کیا کیا, کہانی آپ نے یاد کر کے رکھنی ہے اور اس کو دنیا کے حالات پر فٹ کر دینا ہے. اس نے فوکاس کے ساتھ یہ کیا جو اس نے ماریس کے ساتھ کیا تھا, اس کے سارے بچوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا اور پھر اس کو بھی قتل کر دیا اور خود قیصر روم بن کر بیٹھ. اب کیا ہوا, آپ نے سن لیا کہ کیا ہوا, کہ ٹھیک 8 سال بعد جب یہ فوکاس قتل ہو رہا تھا اور ہرکل روم کے تخت پر بیٹھ رہا تھا, اس وقت غار حرا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل رہی, اس طرف یہ ہو رہا. اب آپ انصاف کریں, آپ تو انصاف ہی کرتے ہیں, ویسے اوپر بیٹھے ہوئے تو انصاف نہیں کرتے, کرسیوں پر بیٹھنے والے یہ ظالم لوگ انصاف نہیں کر سکتے, لیکن آپ انصاف کریں کہ خسرو پرویز جو ایران کا بادشاہ تھا, اس نے جنگ کیوں چھیڑی تھی؟ اس نے تو جنگ چھیڑی تھی کہ وہ کہتا تھا میں نے فکاس سے بدلہ لینا ہے. اب فکاس معزول بھی ہو گیا, قتل بھی ہو گیا, اب اس کو جنگ بند نہیں کر دینی چاہیے تھی, اس کو جنگ بند کر دینی چاہیے کہ اس کا مقصد تو پورا ہو گیا. لیکن جو لوگ فتح کرتے ہیں وہ جنگیں بند نہیں کرتے, اس کو چاہیے تھا کہ جنگ بند کر دیتا, لیکن اس نے جنگ بند نہیں کی, بلکہ اس نے اپنے حملے جاری رکھے اور اس جنگ کو حسائیت اور مجوسیت کی مذہبی جنگ کا رنگ دے دیا, مذہبی جنگ کا رنگ دے دیا. اور اس تیزی کے ساتھ اس نے حملے کیے کہ ہرکل پریشان ہو گیا, جو قیصر بنا تھا وہ پریشان ہو گیا. اسے تخت پر بیٹھتے ہوئے پہلی خبر یہ موصول ہوئی کہ انطاکیہ پر خسرو پرویز نے قبضہ کر لیا, اور دوسرے ہی سال خسرو پرویز نے دمشق فتح کر لیا, تیسرے سال اس نے بیت المقدس فتح کر لیا. اور جب خسرو پرویز بیت المقدس میں داخل ہوا تو وہ جو سلیب تھی عیسائیوں کی, جس کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ اس سلیب پر عیسیٰ علیہ السلام نے, عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے تھے, اس سلیب کو وہ خسرو پرویز چھین کر مدائن لے گیا, بلکہ بیت المقدس کے پادری زکریہ کو بھی گرفتار کر کے لے گیا, اور دمشق شہر کے اندر خسرو پرویز نے اتنا خون کیا کہ تاریخ کہتی ہے کہ 90,000 عیسائیوں کو قتل کر دیا, 90,000 عیسائیوں. اور اس قتل عام کے بعد, کہانی آپ بھول گئے تو یہ بڑی زیادتی ہو, اس قتل کے بعد وہ بیت المقدس کے سین میں بیٹھا اور اس نے ہرکل کو ایک خط لکھا. اس کے الفاظ یہ ہیں, جناب دیکھ لو بادشاہ جڑے نا وہ کی کہندے ہیں, اس کے الفاظ یہ ہیں کہ سارے خداؤں سے بڑے خدا خسرو پرویز کی طرف سے کمینے اور ذلیل بندے ہرکل کے نام. یہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں. اس نے لکھا
کہ سارے خداؤں سے بڑے خدا خسرو پرویز کی طرف سے کمینے اور ذلیل ہرکل کے نام. اور نیچے اس نے کیا لکھا, وہ تو آگ پرست تھا نا, مجوسی تھا, اس نے لکھا کہ ہرکل کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, جب میں بیت المقدس میں داخل ہو رہا تھا تو ہرکل تیرا اللہ کہاں تھا, تیرا اللہ کہاں تھا. آج مسلمان بھی کہتے ہیں, مسلمان منافق بھی کہتے ہیں کہ افغانستان میں, عراق میں جو کچھ ہوا ہے اللہ کہاں ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں, اس نے کہا کہ تمہارا خدا کہاں. اس کے بعد اس نے حملے جاری رکھے, اور چند سالوں میں اس نے اردن بھی, فلسطین بھی, مصر پر بھی پورا قبضہ کر لیا. اور جب اس کا قبضہ اردن پر, فلسطین اور مصر پر مکمل ہوا تو یہ آیتیں نازل ہو گئیں. یعنی جب مکمل قبضہ ہو گیا تقریباً تو یہ آیتیں نازل ہو گئیں. میں پھر آیتیں پڑھ دیتا ہوں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.
رومی کریم کی زبان میں, زمین میں مغلوب ہو گئے ہیں, لیکن چند سالوں کے بعد غالب آ جائیں گے. اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. اور جس دن وہ غالب ہوں گے, وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان جشن منائیں گے. اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے, اور وہ زبردست اور رحیم ہے. یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے, اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ خسرو پرویز کی فوجیں قسطنطنیہ کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئی, دار الخلافہ کے دروازے پر. اور جب یہ حالت روم کی ہو گئی تو ہرکل نے ایلچی بھیجا اور خسرو پرویز کو پیغام بھیجا کہ میں ہر قیمت پر صلح چاہتا ہوں. آگے خسرو پرویز نے کہا کہ تو صلح چاہتا ہے, جب تک تو عیسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ وحدہ لا شریک کا انکار نہیں کرے گا تجھے معاف نہیں کیا جائے. اور اس نے کہا خسرو پرویز نے کہ جب تک ہرکل زنجیروں میں باندھ کر میرے دربار میں پیش نہ کیا گیا میں اسے معاف نہیں کروں گا. جب یہ جوابی پیغام ہرکل کو ملا تو قسطنطنیہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور ترابزون پہنچ گیا. ترابزون ایک پہاڑی علاقہ تھا اور بالکل روم کے ایک کنارے پر وہ موجود تھا, وہاں پر وہ پہنچ گیا. اور جب ہرکل ترابزون جا رہا تھا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب چلے گئے. سن رہے ہو, ہرکل ترابزون چلا گیا. اس نے وہاں جا کر پہاڑوں میں چھپ کر اپنی طاقت کو جمع کرنا شروع کیا. عیسائی پادریوں کی منتیں شروع کی کہ خدا کے نام پر, عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر میری,
اپنے گرجوں میں اس کو سود پر دیا, ہرکل کو سود پر دیا.
وہ ترابزون چلا گیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے اور مدینہ پہنچ گئے. ہرکل نے پہلا حملہ ایران پر آرمینیا کی پشت سے کیا, اور 6 مہینے کے اندر اندر آذربائیجان میں گھس کر اس نے مجوسیوں کے اس مقام کو تباہ و برباد کر دیا جہاں ان کا بہت بڑا آتش کدہ تھا. آذربائیجان میں گھس کر ہرکل نے اتنا سخت حملہ کیا کہ ان کا آتش کدہ جلا کر رکھ دیا. لوگوں سنو، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، ادھر آتش کدہ جل رہا تھا اور ادھر جنگ بدر میں ابو جہل کی گردن کٹ رہی. دونوں واقعے ایک ہی سال میں ہوئے. اب آپ کو سمجھ آئی ہے؟ دونوں واقعات ایک ہی سال میں ہوئے. ہرکل آگے بڑھتا گیا اور اس نے دوسرے یا تیسرے سال یا چند سالوں میں اس شہر کے اندر گھس گیا جو ایرانیوں کا دارالخلافہ تھا. اس شہر کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی اور جب وہ اس شہر میں داخل ہوا تو خسرو پرویز کے گھر میں بغاوت ہوئی اور اس کے اپنے ہی گھر والوں نے اسے پکڑا اور گرفتار کر دیا. آپ سن رہے ہیں؟ ماریس کے ساتھ کیا ہوا؟ فوکاس کے ساتھ کیا ہوا؟ اب خسرو پرویز کی باری ہے. خسرو پرویز گرفتار کیا گیا اور جیل کے اندر بند کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 18 بیٹے قتل کیے گئے. 18 بیٹے قتل. اور قباد ثانی نامی ایک شخص نے ایران کی سلطنت سنبھال لی. جب خسرو پرویز جیل میں اس طرح بند کیا گیا اور اس کے بیٹوں کو قتل کیا گیا تو وہ اس غم کو برداشت نہ کر سکا اور چند دنوں کے اندر جیل میں سسک سسک کر مر گیا. جب اس کی سانس نکل رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کی فتح عظیم پر دستخط کر رہے تھے. صلح حدیبیہ جس کو قرآن نے فتح مبین کہا ہے، اس صلح نامے پر دستخط کر رہے تھے. قباد ثانی جو ایران کا بادشاہ بنا وہ اس طرح ہاتھ باندھ کر ہرکل کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے سارے ایرانی رومی مقبوضات ہرکل کے حوالے کر دیے اور وہ سلیب بھی دے دی جو چھین کر وہ لے کر آیا تھا. اور ہرکل بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہرکل اس سلیب کو لے کر جب بیت المقدس میں داخل ہو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. میں پھر آیتیں پڑھوں.
الف لام میم غلبت الروم فی ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون.
دونوں پیشگوئیاں پوری ہو گئی اور دسویں سال سے پہلے پہلے پوری ہو گئی. سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. ان پیشگوئیوں کے پورا ہونے کے نتیجے میں بہت سارے مشرکین ایمان لے آئے، ایمان لے آئے. اور عبی بن خلف مر چکا تھا جس نے شرط لگائی تھی، آپ کو بھول گیا، وہ شرط بھی تو لگی تھی، وہ مر گیا تھا. اس کے وارثوں نے، اس کے بیٹوں نے خود 100 اونٹ گن کر ابو بکر صدیق کے حوالے کیے. اور جب وہ اونٹ لے کر ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، اب تو جوئے کی حرمت کی آیتیں نازل ہو چکی. یہ اونٹ تیرے لیے حلال نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ ان دشمنوں سے اونٹ وصول کر لو لیکن مدینہ کے کنارے پر کھڑے ہو کر سارے اونٹ صدقہ کر دو. ابو بکر صدیق نے سارے اونٹ صدقہ کر دی. اب آپ کو پتا چلا ہے عراق اور افغانستان میں کیا ہوگا؟ چل گیا پتا. اللہ کا امر نافذ آئے گا ہوگا اور انشاءاللہ وقت کا فرعون افغانستان کی پہاڑیوں اور عراق کے ریگستانوں میں دفن ہو جائے گا، دفن ہو جائے گا، اور اس کی نسلیں بھی یاد کریں گی کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ، امت محمد کے ساتھ ہم نے مقابلہ کیا. لیکن لوگ اپنی پی ایچ ڈی کو جانتے ہیں، ظاہری عمل کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کے امر کو نہیں جانتے. کیا قرآن مجید کی یہ آیتیں آپ کو بتاتی نہیں کہ دنیا میں واقعات کس طرح ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے ان آیتوں میں مستقبل سے پردہ ہٹایا ہے، جو اس کے ہاتھ میں ہے. حال بھی اس کے ہاتھ میں ہے، مستقبل بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ماضی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے نزدیک ماضی، حال اور مستقبل کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں. اس کہانی کو سننے کے بعد اب اگلی آیتیں آپ سن لیں اور سکون کے ساتھ بیٹھیں اور جرت کے ساتھ گرمی برداشت کریں.
اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثار الارض وامروها اكثر مما امروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون
صدق الله. اس کہانی کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں، بس جو کچھ ظاہر ہوتا ہے اس کو جانتے ہیں، اندر کی حقیقت کو نہیں سمجھتے.
یہ بیچارے اتنے کم ظرف اور کم عقل ہیں کہ اپنے برے اور بھلے کو بھی نہیں سمجھ سکتے. بعض اوقات شر اس طرح مانگتے ہیں جس طرح خیر مانگنی چاہیے،
ان کو کچھ پتا نہیں. اسی لیے تقدیر کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور آخرت سے تو بہت ہی غافل رہتے ہیں. یعنی دنیا کے معاملات میں بھی صرف ظاہری پہلو کو جانتے ہیں اور آخرت سے تو بالکل ہی غافل رہتے ہیں.
جو اس دنیا کی زندگی میں بہت بڑی پوشیدہ حقیقت ہے آخرت، اس سے غافل رہتے ہیں اور اپنا بڑا نقصان کرتے ہیں.
پھر قرآن کہتا ہے کیا انہوں نے کبھی اپنی ذات پر غور نہیں کیا؟ چلو سجے کبھی خود نہیں ویندے تے اپنے آپ نہیں دیکھ لین، انے ہوئے نے اور کچھ نہیں نظر ہوندا تے اپنا آپ تے نظر ہوندا. کبھی اپنی ذات میں انہوں نے غور و فکر کیا؟
اگر اپنی ذات میں غور و فکر کریں تو اللہ کو بھی پہچان جائیں اور آخرت کو بھی پہچان جائیں.
اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مقرر مدت کے لیے پیدا کیا ہے. جناب سب کچھ جڑا تہاں دکانہ کھولیاں نے بھجے پھر دے ہو اور ٹان ٹان لائی جے
اور سمجھ جو کہ اسی بڑے بات مار رہے ہیں. اے جناب سب کچھ ختم ہو جائے گا, اللہ نے سب کچھ آک نال پیدا کیتا ہے, ایک مقصد واسطے پیدا کیتا ہے اور ایک مقررہ مدت واسطے پیدا. بس ازمائش ختم. مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں, کچھ تو زبان سے منکر ہیں اور کچھ زبان سے تو انکار کر نہیں سکتے اس لیے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں, لیکن دل و دماغ اور عمل کے منکر ہیں, دل و دماغ اور عمل کے منکر. اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ بھائی اپنی تاریخ کو دیکھ لو, تباہ شدہ قوموں کے کھنڈر دیکھ لو, جنہوں نے پہلے اللہ کی نافرمانیاں کی ان کے انجام دیکھ لو. وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے, انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا. یہ آندے نے اسی موٹر وے بنائی ہے, انہوں نے چوکیاں موٹر وے بنائی. ان کی طاقت زیادہ تھی, انہوں نے اس زمین کو خوب ادھیڑا, خوب ادھیڑا. اور انہوں نے زمین کو جتنا آباد کیا تھا انہوں نے آباد نہیں کیا. اچھا جی تمہوں اس گل پہ یقین نہیں ہوتا, تھی آدھے ہو تو بڑی جدید دنیا ہے. واللہ من جاؤ, اس تو پہلا انسان اس دنیا جو کچھ کرتا رہا تھوڑے کو نہیں ہویا, نہیں ہویا. ان کے پاس ان کے رسول, اللہ کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے, پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا. آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں, بھائی بچ جائیں برائیوں سے, یا اللہ ہم سب کو برائی سے بچا لے, یا اللہ ہم سب کو اپنی نافرمانی سے بچا لے, یا اللہ بچا لے. جنہوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا, مذاق اڑایا. اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اعادہ کرے گا, پہلے بھی اسی نے پیدا کیا دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا, پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے, اور جب قیامت برپا ہو جائے گی تو مجرم لوگ حق دھک رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا, یا اللہ ہمیں مجرموں میں شامل نہ کر. تو یہ درس مکمل ہوا. رحیم آپ اس آیت کو توجہ سے سن لیں, جو کھڑے ہیں بیٹھے ہیں جہاں ہیں جس حال میں ہیں اس آیت کو سن لیں. یہ جو آیت میں ابھی آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں اس کے بارے میں مفسرین کے دو خیال ہیں اور دونوں ٹھیک ہیں. ایک خیال مفسرین کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی ساری آیات سے زیادہ اس آیت سے اللہ کی رحمت ٹپک رہی ہے, پورا قرآن اس کی رحمت ہے, لیکن اس آیت نے تو انسانوں کو اور مسلمانوں کو سب کو خوش کر دیا, خوش کر دیا. اور اللہ تعالی نے اس آیت کے ذریعے سارے انسانوں کو کہا کہ تم پر رحم کرنے کے لیے میرے دونوں ہاتھ کھلے اور میں ہر وقت تم پر رحم کرنے کے لیے تیار. ایک تو مفسرین کا یہ خیال ہے, دوسرا یہ خیال ہے کہ اس آیت میں خطاب اللہ تعالی نے گناہگار لوگوں سے کیا ہے. آپ حیران نہیں ہوئے, کافروں سے خطاب کیا ہے, مشرکوں سے کیا ہے, فاسقوں سے کیا ہے, زانیوں سے کیا ہے, بدکاروں سے کیا ہے, آرام خوروں سے کیا ہے, گناہگاروں سے کیا ہے. عجب بات ہے, ان کو پکارا ہے اور اپنی رحمت کا اظہار کیا. اب یہ آیت,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
دونوں باتیں ثابت ہو گئیں. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی میرے ان بندوں کو میری طرف سے یہ بات پہنچاؤ جنہوں نے گناہ اور ظلم اور کفر اور شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, ان تک میری یہ بات پہنچاؤ. ویسے جی کمال ہے,
آپ آج بھی ایران نہیں ہو رہے قرآن مجید پر. اور ان کو یہ کہو کہ لا سکنتو میں رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا سکنتو من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
اور آپ کیا چاہتے ہیں اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے, تم جو بھی جرم کرتے ہو کفر کا شرک کا فسق کا منافقت کا, جو گناہ بھی کرتے ہو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہو اپنا نقصان کرتے ہو, سن لو جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. سب کو اللہ نے کہا اپنی رحمت کے دروازے سب کے لیے کھول دیے, اعلان کر دیا اور یہ فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہر قسم کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. ایک بوڑھا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں, گناہ کرتے کرتے میرے بال سفید ہو گئے ہیں, کمر دوری ہو گئی ہے, کیا میں ایمان لے آؤں گا تو اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کر دے گا, معاف کر دے گا. اس کو خیال آیا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بات نہیں سمجھے, کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے تو کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں, میں نے تو یہ بھی یہ بھی یہ بھی اور یہ بھی گناہ کیا ہے پھر بھی اللہ معاف کر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کر دے, میں نے اسے معاف نہ کیا ہو. میں نے اس بات کو ایک اجتماع میں کہا تو ایک بچہ بعد میں مجھے پوچھنے لگا کہ فرعون نے معافی تو مانگی تھی. نہ, فرعون نے معافی نہیں مانگی. فرعون نے اس وقت معافی مانگی جس وقت اس نے اگلا وقت دیکھ لیا اور اس وقت کسی کی وہ توبہ قبول نہیں کر. اس سے پہلے پہلے جو بھی معافی مانگتا ہے اس کو اللہ معاف کر دیتا ہے, بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ انہ ہو الغفور الرحیم, وہ تو ہے ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ بس وہ معاف کرتا کس طرح ہے, اس کا بھی تو کوئی طریقہ ہوگا. واللہ یہ درس آپ کے لیے بہت ضروری درس ہے. مثلا آپ سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں, تو اس نے اگلی آیت میں یہ بتایا ہے کہ میں کس طرح معاف کرتا ہوں, میرے معاف کرنے کا طریقہ کیا ہے, وہ طریقہ آپ سن لیں.
وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ.
اپنے رب کی طرف پلٹاؤ, اپنے رب کی طرف پلٹاؤ. معاف وہ اس طرح کرے گا کہ اپنے رب کی طرف پلٹاؤ. اور آپ پوچھیں گے کہ رب کی طرف پلٹنے کا کیا طریقہ ہے, رب کی طرف پلٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ وَأَسْلِمُوا لَهُ, اس کے اطاعت گزار بن جاؤ. اے نہیں کہ میں تو جی پلٹا ہے اور کم سارے پھیر پیڑے, پلٹاؤ اور اس کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ اور اس کی اطاعت اختیار کرو. وَأَسْلِمُوا لَهُ, قبل اس کے کہ تم پر اس کا عذاب آ جائے اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے. جب عذاب کے اثار دیکھ لوگے تو پھر معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں. پھر سوال یہ ہے کہ اس کے حضور پلٹنے اور اطاعت کرنے کا طریقہ کیا ہے.
وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.
پلٹنے اور اطاعت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرو, اس کی اتباع, قرآن کی اور سنت کی اتباع کرو. اس لیے یہاں میں ٹھہر کر کہتا ہوں کہ لاہور کے لوگوں, جتنے آپ مرد اور عورتیں حاضر ہیں, آپ کا کا سب سے پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ اس اجتماع سے اٹھنے کے بعد کہ آپ قرآن سیکھنا شروع کر دیں. آپ کا دوسرا فرض یہ ہے کہ اپنے گھر کو قرآن کی روشنی بنائیں اور لوگوں کو بلائیں, اور ایسے لوگوں کو بلائیں جو قرآن پڑھا سکتے ہیں, اور اپنے گھر کو قرآن کے نور کا محور بنا دیں. یہ آپ سب کا فرض ہے. آپ میں جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان کا فرض ہے کہ مسجدوں میں, گھروں میں, چوکوں میں لوگوں کو قرآن سکھائیں اور سمجھائیں. اور جو جماعتیں ہیں, جو اسلامی تحریکیں ہیں, اسلامی جماعتیں ہیں, ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنی صفوں کے باصلاحیت لوگوں کو نکالیں اور معاشرے میں قرآن کے نور کو عام کریں. یہ ان کا فرض بنتا ہے, یہ ان کا فرض بنتا ہے. اور اگر آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں تو میری یہ خواہش اور دعا اور تمنا ہے کہ کچھ لوگ اٹھیں اور وہ ایسے ادارے بنائیں جہاں معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ آئیں, قرآن کو سیکھیں, قرآن کی زبان کو سیکھیں, پوری طرح قرآن کے علم سے, فہم سے منور ہو کر معاشرے میں پھیل جائیں اور اسلامی قیادت کا حق ادا کریں. کوئی اگر یہ کام کر سکتا ہے تو وہ کرے, اللہ تعالیٰ اسے ڈھیروں اجر عطا کرے. قرآن سیکھیں, دوسروں کو قرآن سکھائیں, اپنی صفوں کے بہترین لوگوں کو اس کام پر لگا دیں. قرآن اور سنت کے ذریعے لوگوں کی علمی اور اخلاقی تربیت کریں اور انہیں ظلم اور ظالموں کے سامنے کھڑا کر دیں اور معاشرے کا قائد اور رہنما بنا دیں. اور یاد رکھیں, ایک جاتے جاتے بات کہہ جاؤں, چھوٹے موٹے اختلافات کو دفن کر دیں, دفن کر دیں. یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات جو تم نے بڑے سمجھ رکھے ہیں, ان کو دفن کر دیں, اور سب مل کر دنیا میں طاغوت اور شیطان کا مقابلہ کریں, ظلم کا مقابلہ کریں. منظم ہو جائیں, منظم اور اکٹھے ہو جائیں, سب مل کر اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور قرآن اور سنت کی اتباع کریں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے اتنی کھلی آپشن کو بھی استعمال نہ کیا, اللہ سے معافی نہ مانگی, اس کی طرف رجوع نہ کیا, اس کے اطاعت گزار بندے نہ بنے, اس کے نازل کردہ قرآن کی اتباع تم نے نہ کی, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی سن لیں کیا ہوگا.
ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین.
وہ وقت نہ آنے پائے کہ تم کہو کاش, کاش, حسرت سے کوئی کہے کہ کاش میں نے اللہ کے حضور یہ جرم نہ کیا ہوتا بلکہ میں تو مذاق اڑاتا رہا. اس وقت سے بچیں,
بچ جائیں, آپ کے لیے حسرت بن جائے گی زندگی, بچ جائیں. یا پھر او تقول لو ان اللہ ھدانی لکنت من المتقین.
یا پھر وہ یہ کہے کہ کاش میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہوتی, میں نے اس سے ہدایت لی ہوتی اور میں بھی متقی بن کے رہا ہوتا. اس وقت سے بچ جائے.
او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین.
یا کوئی یہ کہے کہ یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے, میں بڑا نیک بنوں گا, پھر مہلت نہیں ملے, تو اس سے بچ جائے. یہ آخری پیغام ہے.
وزٹ tasqueer.org